نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت اور ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی جمیل مدنی صاحب تشریف فرما ہے. آپ دار الافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں الحمدللہ عز و جل دار الافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے اور صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک مفتی صاحب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. تو اس علاقے کے رہنے والے, اس کے مضافات کے, سرجانی ٹاؤن اور جو بھی قریب کے علاقے پڑتے ہیں, نیو کراچی, ان سب کے لیے یہ قریبی دار الافتاء اہل سنت کہلاتا ہے. اور بہت سارے مسلمان الحمدللہ یہاں حاضر بھی ہوتے ہیں, اپنے مسائل پوچھتے بھی ہیں. تو جن کو معلوم نہیں تھا تو ان کے سامنے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ دار الافتاء اہل سنت کی شاخ نارتھ کراچی میں بھی موجود ہے. تو جس کو بھی کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو, طلاق سے متعلق, وراثت سے متعلق, اپنے کاروبار سے متعلق یا کسی عبادت سے متعلق آپ پوچھنا چاہیں تو آپ دار الافتاء اہل سنت تشریف لے آئیے, انشاءاللہ حتی الامکان آپ کی رہنمائی کی جائے گی. جمعہ کے دن تعطیل ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. جمعہ کے علاوہ جتنے بھی ایام ہوتے ہیں الحمدللہ 11 بجے سے 5 بجے تک یہ دار الافتاء اہل سنت کھلا رہتا ہے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام, اس کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, آپ کی یہ کتاب ہے, کہ اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جل نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
سر, میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں شادی یا نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا, کیوں کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سختی کا مہینہ ہوتا ہے, اور پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 13 تیجی کا مہینہ ہوتا ہے, تو اس میں مطلب کوئی برتن کی کوئی چیز بھی ٹوٹنے نہیں دینی چاہیے پہلے 13 دنوں میں, اور شادی یا نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے. سر, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے, یہ سختی کا مہینہ کیوں اور نکاح یا شادی کیوں جائز نہیں ہے؟
ہر مہینے کے لیے کوئی نہ کوئی سوال ہے ہی ہے. ربیع الاول اس کی خوشخبری والا سوال آ جائے گا, محرم میں اس کے الگ سوالات ہیں, سفر کا یہ سوال آ جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. تو کیا شریعت فرماتی ہے ماہ سفر سے متعلق؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ عوامی حوالے سے یہ کانسیپٹ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے, محرم اور ربیع الاول کے درمیان میں جو مہینہ آتا ہے سفر المظفر کہلاتا ہے. اس کے حوالے سے جو مس کانسیپٹ ہے, یہ کوئی آج ہی یا اسی صدی میں لوگوں نے یہ وہم نہیں پالا, یہ وہم صدیوں پرانا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی زمانۂ جاہلیت کے جو لوگ تھے اور اس طرح کے وہ نظریات اس مہینے کے بارے میں رکھا کرتے تھے, وہ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے اس وقت بھی یہ کانسیپٹ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بہت ساری برائیوں کو, اور چونکہ منصب نبوت ہے کہ وہ برائیوں کا خاتمہ فرماتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برے نظریے کی بھی تردید فرمائی. واضح طور پہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ولا سفر, اس کا معنی یہ کہ سفر المظفر کے حوالے سے جو بھی لوگوں کے توہمات ہیں کہ سفر ایسا ہے, سفر کا مہینہ ایسا ہے, اس میں بلائیں اترتی ہیں, نحوستیں ہیں, جیسے کہ یہاں پر کہ یہ 13 تیزی اور اس طرح کے یہ دن خاص کر بعض خواتین میں اس طرح بھی ہے کہ مردوں پہ بڑے بھاری ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کے حوالے سے بہت کچھ اہتمام اپنے زوم باطل اور فاسد میں کرتی ہیں کہ اس طرح ہمارے مردوں پر جو بلائیں آ سکتی ہیں وہ نہ آئیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو کانسیپٹ ہے ماہ سفر المظفر کے حوالے سے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی تشریف آوری کے بعد اس کانسیپٹ کو ختم کر چکے ہیں.
ٹھیک ہے,
اعلانیہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے ولا سفر, کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی چیز ایسی کہ جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے نہیں ہے. تو اب اس مہینے میں شادی کا, جیسے سائل محترم کے جو الفاظ تھے کہ شادی کرنا جائز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اس طرح, تو اولا کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں کہ جس میں نکاح کرنا دو مسلمان مرد و عورت کا جائز طریقے کار اور نکاح کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے نکاح کرنا کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے, کسی بھی تاریخ میں منع نہیں ہے. تو ماہ سفر المظفر میں بھی نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے. یہ جو عوامی کانسیپٹ ہے کہ اس طرح اگر نکاح کیا تو یہ نکاح کرنا یہ چلے گا نہیں, ٹوٹ جائے گا, یا یہ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہی زندگی گزاریں گے کیونکہ انہوں نے سفر میں نکاح کیا تھا, تو یہ سفر المظفر میں نکاح کرنے کی وجہ سے میاں بیوی لڑ اور جھگڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
ان کے آپس کی ذہنیاں مہانگی ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی, دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, اپنی جو خصلت اور بری عادت ہے اس کو دور نہیں کر رہے ہوتے, تو ماہ سفر المظفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اس میں جیسے ان کے سوال کا ایک جز یہ تھا کہ برتن نہیں ٹوٹنے دیتے, تو دیکھیں برتن بلا وجہ تو کوئی بھی نہیں توڑے گا اور ٹوٹنے سے حتی الامکان بچائے جا رہا ہوتا ہے, تو یہ بالخصوص 13 دنوں میں سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں نہیں ٹوٹنے چاہیے, تو یہ تو کبھی بھی نہیں ٹوٹنے چاہیے,
ویسے بھی نہیں توڑنے
نہیں توڑنے چاہیے جب تک کہ وہ کارآمد ہیں اور استعمال میں آ رہے ہیں, ان کا استعمال مفید ہے تو اس کو استعمال ہی کیا جائے گا, اس کو توڑیں گے نہیں. تو اب یہ سفر المظفر ہی کے ساتھ اس کو مخصوص کر دینا اور بالخصوص 13 تاریخ تک یہ مردوں پر اس مہینے کو خواتین نے بھاری سمجھا ہوا ہے, اب یہ گویا اپنے لیے ہلکا سمجھتی ہوں گی, تو یہ سفر المظفر نہ مردوں پہ بھاری ہے نہ عورتوں پہ بھاری ہے. ہاں یہ ہے کہ جو دن عبادت میں گزرے گا وہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اچھائی کی گواہی دے گا.
ٹھیک ہے,
اور جو دن برائی کے ساتھ گزارا جائے گا تو اس دن تاریخ میں کوئی نحوست نہیں ہے, ان ایام میں ان گھنٹوں کو ان منٹس اور سیکنڈز کو ہم کہاں گزار رہے ہیں کن کاموں میں گزار رہے ہیں, تو گناہوں کی نحوست وہ ہو سکتی ہے, لیکن مہینہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو نحوست سے جس کو تعبیر کیا جا سکتا.
اچھا, اس میں پھر آج میں کہیں پڑھ رہا تھا, میرے علم میں پہلے تو کبھی نہیں آیا لیکن اس طرف آیا کہ سفر میں تعمیرات کے حوالے سے بھی کوئی لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہوتے ہیں, اس مہینے میں تعمیر نہیں کرنا چاہے مکان نہیں,
کوئی بھی ایسا کام جو اس میں عوام کی ذہن میں کوئی بھی ایسا کام جو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, جیسے اس پورے سفر المظفر میں جو عوامی کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے, وہ اس میں منگنی نہیں کریں گے,
اچھا
اس میں رشتہ دیکھنے نہیں جائیں گے,
یہ بھی ہے,
یعنی لڑکی پسند آ گئی ہے لیکن یہ مہینہ چونکہ شروع ہو گیا
سفر کو یوں سمجھے کہ منحوس قرار دی, اور اب سارے کام جو
نہ تعمیر ہوگی نہ تعمیر ہوگی نہ کوئی نیا کام شروع کریں گے نہ کچھ ایسا کریں گے, نہ شادی کی تاریخ جیسے ڈلنا ہوتی ہے, جیسے 15-20 دن کچھ دن پہلے تاریخیں شادی کی ہوتی ہیں کہ بھائی اناؤنس ہو جاتی ہے کہ اس دن بارات اور یہ ہوگا, تو یہ بھی سفر میں لوگ کرنے سے بچ رہے ہوتے ہیں.
اچھا, اس مہینے میں کچھ کام کیا اور خدا نخواستہ وہ خراب ہو ہی گیا, تعمیر کی تو گر گئی, نکاح کیا تو وہ ٹوٹ گیا, منگنی کی تو ٹوٹ گئی, تو اب ذہن کو کیسے منائیں, کیا کریں؟ حالانکہ کسی اور مہینے میں بھی سارے کام ہو سکتے,
بالکل,
لیکن اب یہ ایک چیز آ گئی ہے تو ایسی صورت میں کریں,
مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے نکل کر, یہ جو کوئی چیز نقصان ہو جاتی ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کاروبار نقصان کی طرف چلا گیا, تو ان معاملات پر بجائے اس کے کہ کسی دن تاریخ کو ٹارگیٹ کریں,
ٹھیک ہے,
اس کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے کہ ٹھیکے دار ہی ایسا تھا جس نے ناقص مٹیریل لگایا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسی بہت ساری تعمیرات ہیں کہ جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے لیکن ٹھیکے داروں نے اس میں 2 نمبری کی اور مال مٹیریل وغیرہ میں ناقص چیزیں لگا دیں, اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کی وہ عمارت مہمان ہوتی ہے, اس کے بعد زمین بوس ہو جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو اسباب ہیں ان پہ غور کریں, نہ کہ دن یا مہینہ یا فلاں آدمی چونکہ یہ نظر آ گیا تھا صبح صبح اس لیے میں نے جو اب ڈیل کی وہ سب نحوست کی شکار کا کی زد میں آ گئی. تو اس طرح کے کانسیپٹ سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح خواتین جو شادیوں کے حوالے سے ہیں, ایک عجیب ایک توہمات کی ایک الگ ہی دنیا لوگوں نے بسائی ہوئی ہے اور وہ ان سے نکلنا نہیں چاہ رہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگوں میں یہ بھی ایک وہمی پرستی ان میں پائی جاتی ہے, وہمی قسم کے لوگ ہیں. جب بارات ہو گئی, لوگ آئے کھانا پینا کر کے چلے گئے, رخصتی ہو گئی, اب لڑکی کو ڈائریکٹ یعنی دلہن کو ڈائریکٹ دولہے کے گھر لے کے نہیں جائیں گے.
سفر کے مہینے کے حوالے سے
سفر نہیں, یہ مطلب یعنی وہم.
ٹھیک ہے,
وہم کی ایک مثال دے رہا ہوں.
بعض لوگوں میں ایسا,
بعض لوگوں میں ایسا ہے کہ اب وہ دلہن ڈائریکٹ رخصت ہو کر حال سے یا لڑکی کے اپنے گھر سے وہ ڈائریکٹ شوہر کے گھر میں نہیں آئے گی.
اچھا,
اب اس کو کسی نہ کسی عزیز اقارب کے گھر میں
پہلے
بھیجیں گے, یعنی دو چار جو بھی افراد تھے وہ پہلے کسی کے گھر میں لے کے جائیں گے, کچھ چائے پانی یا ویسے ہی بیٹھ کے سانس وانس لے کے. اس کے بعد پھر یہ
کیا ہوگا,
پیر جھوٹا.
پیر جھوٹا
یہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیر جھوٹا کر دیا.
اچھا,
یعنی ڈائریکٹ آتی تو پتہ نہیں کیا کیا نحوست ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر آتی, اب وہ یعنی پیر جھوٹا ہو گیا. تو اب یہ شوہر کو کچھ نہیں ہوگا, اب اس گھر میں اس کی کوئی بلائیں کوئی نحوستیں اثر انداز نہیں ہوگی. میں نے اس کا مشاہدہ بالکل برعکس پایا ہے, یعنی اگر یہ کانسیپٹ کسی کا ہے تو میں نے اس کا مشاہدہ بالکل غلط ہی پایا ہے. جس کو یعنی مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, پتا چلا وہ اچانک ہمارے والدہ کے گھر پہ اس طرح کوئی جان پہچان والے تھے, وہ آ گئے بھائی دلہن کو, ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کیا تھا کیا نہیں, بعد میں پتا چلا. پھر وہ بعد میں اپنے گھر لے گئے. تو ہمارے گھر میں الحمدللہ خیر و برکت اور یہ ساری چیزیں, وہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ ہمیں کوئی نقصان ہو گیا, لیکن چند سالوں میں ہی ان کا رشتہ ٹوٹ گیا. یعنی وہ جو وہم تھا, اگر ان کو جوابی طور پہ اگر سمجھایا جائے کہ آپ نے تو پیر جھوٹا کرا کے اپنے گھر کو آفتوں بلاؤں سے بچانا چاہا تھا کہ رشتہ نہ ٹوٹے یہ نہ ہو, تو وہ تو نہ ہو سکا. لیکن جو بلائیں آفتیں گویا پیر کسی اور گھر میں جانا تھا, وہاں کوئی بلاؤں نے اثر نہیں ڈالا. تو یہ سب خام خیالی ہے, ان سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے. بلکہ جو دلہن رخصت ہو کر آتی ہے, امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کے جو آداب ہیں ان آداب اور جو اسلامی رسومات ہیں جو کرنی چاہیے, ان رسومات میں سے ایک رسم یہ بتائی ہے کہ عورت کے پاؤں دھلوائے جائیں.
یعنی
جب رخصت ہو کر آئے شوہر کے گھر میں تو عورت کے پاؤں دھلوائے جائیں, وہ جو پانی ہوگا وہ گھر کے کونوں میں چھڑکا جائے.
اچھا, اس کا یعنی
یہ برکت ہوگی.
ٹھیک ہے,
یہ اس وقت آپ کے گھر میں آنے والی جو شخصیت عورت ہے دلہن ہے, یہ آپ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی ہے اور اس گھر میں رہتے ہوئے ابھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا.
صحیح صحیح, آتی ہے اور اگرچہ اپنی اس کی زندگی کیسے ہے لیکن آپ کے گھر کے اعتبار
گھر میں اس جگہ کے اعتبار سے اس نے ابھی کوئی گناہ
ٹھیک ہے
بالفرض نہیں کیا, تو اس کے قدم اس گھر کے حوالے سے ابھی گناہوں سے پاک ہیں. تو یوں اس کے پاؤں کو دھو کر اس کا دھوبن ہے وہ گھر میں چھڑکا جائے. تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس کو ایک برکت کا ایک ذریعہ بتایا. اب کہاں یہ کانسیپٹ جو امام اہل سنت, یہ نیک فالی ہے, اچھی فال لینا ہے, اچھا شگون لینا ہے, کہاں اسلامی نظریہ جو اس حوالے سے امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں, اور کہاں ہماری کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ
اب آپ فرما رہے ہیں امام اہل سنت کے حوالے سے کسی نے ایسے کر ہی دیا اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ نہ ہوئی برکت, کوئی اور معاملات ہو گئے, گناہوں کی نحوست ہے, کچھ بھی ہے, تو اب کیا ہوگا اس عورت کا؟
دیکھیں,
بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ اس معاشرے میں کہ جہاں خام خائی لوگ چیزیں پال لیتے ہیں اور یہ کسی نے کیا اور پتہ چلا کہ اب اس کے چند دن بعد ہی یا کچھ ہی عرصے میں کچھ معاملات خراب ہو گئے, تو پھر الٹ بھی ہونے کا ایک اندیشہ ہے.
یہ نیک شگون ہے, نیک فالی ہے, کوئی حتمی یقینی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نکاح جس نے ایسا کیا تو نکاح قائم دائم ہی رہے گا. اصل یہ نیک فالی ہے, اور طلاق ہو جانا یا کوئی ایسا معاملہ ہو جانا اس کو اس سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. طلاق کے کئی اسباب ہیں, اگر ان اسباب پہ غور کرے تو آدمی کا بد مزاج ہونا, عورت کے حقوق کے واجبہ ادا نہ کرنا، نہ نفقے میں اس بیچاری کو بھوکا پیاسا رکھنا، اس طرح کے طلاق کے اگر اسباب پہ غور کریں تو وجہ بہت ساری ہوتی ہیں.
وہ جو واویلا کرنے والی عورتیں ہیں، ساسیں ہو سکتی، خود ہی وہ وجہ ہو طلاق کی.
بالکل طلاق
کی، بس وہ دلہن پر عورت پر ڈال دیا جاتا ہے.
جی جی، ایسا نہیں ہے.
جزاک اللہ. اچھا، میسج بہت سارے آگے ہیں، شادی ہی سے متعلق ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے دن دولہا جو ہے، اور اسی طرح دلہن بھی شامل کر لیے جائے، نماز کیسے پڑھے؟ تیار ہونے کے بعد پڑھے، پہلے پڑھے، کرے کیا، اور اس میں کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں؟
دیکھیں، پنجگانہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. اب اس معاملے میں عام طور پہ خواتین کا جو سننے کو ملتا ہے، جیسے اگر رات میں بارات آنی ہے تو یہ 3-4 بجے سے ہی بیوٹی پارلر چلی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس میں عصر کی نماز بھی آئے گی، ظہر ہو سکتا ہے پڑھی نہیں پڑھی، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اتنی یہ 3-3-4-4 نمازوں کا معاملہ ہے. تو یہ میک اپ کرنا جائز، میک اپ کرنا جائز ہے، لیکن یہ نمازوں سے رکاوٹ نہ ڈلے. نماز اپنے وقت پر ادا کر لیا،
10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا، اب وضو کیسے کریں؟ اس کو اتارنا پڑے گا، تو
وضو تو کرنا ہوگا. تیمم کی یہاں پہ اجازت نہیں ہوگی. وضو کیا جا کرنا ہے، وضو کرنے پہ قدرت ہے، استطاعت ہے، تو وضو ہی کرنا ہوگا. تو اب جیسے عصر کی نماز پڑھ لی، اب مغرب کی نماز، اس کا بھی ایک لمیٹڈ وقت ہے. عشاء کا معاملہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا فجر کی نماز تک وقت ہے، تو ممکن ہے کہ برات ختم ہونے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد آرام سے عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ خواتین کے حوالے سے. اور جہاں تک مرد کا معاملہ ہے، تو مرد کو تو نماز بھی وقت پہ ادا کرنی ہے، اور ساتھ میں جماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو بلا عذر شرعی مرد جماعت ترک کرے گا، گناہ گار ہوگا. واجب کا ترک کرنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مرد ہو یا عورت ہو یا باراتی ہو یا کوئی بھی ایسے مسلمان جو اس میں شرکت کر رہا ہے، یا کوئی شادی نہیں ہے تب بھی نمازیں تو فرض ہیں. کوئی مریض ہے تو مریض پہ بھی نمازیں فرض ہیں. کوئی خوشی کے لمحوں میں ہے، اس پہ بھی نمازیں فرض ہیں. غمی کی کیفیت کسی پہ طاری ہو گئی، کسی کے ہاں میت ہو گئی، تو اس موقع پر اس غمی کی کیفیت میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی جائیں گی. اور کوئی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ ہی نماز مرد ادا کرے گا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پڑھنے کا ذہن اور پڑھی بھی جا رہی ہے، میک اپ کر لیا ہوا ہے اور وضو بھی ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس سے کوئی حرج تو نہیں آئے گا؟
جیسے وضو ہے اور عصر کی نماز پڑھی، اور مغرب میں بھی وضو برقرار ہے، تو عصر بھی پڑھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھے. اب عشاء کا معاملہ ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر پہ بھی جا کے عورت پڑھ سکتی ہے.
اس میں سر اب یہ دیکھیں، اب ہم کہیں نا کہ میک اپ چھوڑ دیں تو یہ کام نہ ہونے والا، کہ چھوٹے گا نہیں، تو مشورہ دیا جا سکتا ہے
اس میں، یہی
کھانے پینے میں احتیاط کی جائے اور وضو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے،
امکان برقرار رکھیں. اور جو نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو بلا تاخیر اس نماز کو خواتین
پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ لیں،
ادا کر لیں،
عشاء سے پہلے بھی ممکن ہو تو عشاء بھی پڑھ لیں.
جی،
کیونکہ باراتیں لیٹ بھی ہو جاتی ہیں، جیسے باب المدینہ کراچی میں تو 11-12 بجے تو کھانا ختم ہوا، اس کے بعد پھر رسمیں ہوں گی، اس کے بعد
11-12 بجے بارات آتی پہنچ جائے تو بڑی بات.
تو اب تو پھر بھی کچھ آسانی ہے، پہلے تو فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی جب یہ فیملیز واپس جاتی تھیں. اچھا چلیں، یہ تو شادی حال سے فارغ ہوئے نا، اس کے بعد سفر بھی ہے. مرد تو کہیں راستے میں نماز پڑھ لے گا، مسجد میں رک جائے گا، عورت تو مشکل ہو جاتی ہے. تو عشاء بھی پڑھ لے، تاکہ یہ معاملہ عشاء کے حوالے سے،
نمازوں کے حوالے سے مرد حضرات کسی حد تک نماز کے پابند زیادہ نظر آتے ہیں بمقابلہ خواتین.
شادیوں میں بھی یہ ریشو اسی طرح رہتا ہے،
اسی طرح. عام طور پہ سفر ہو تو مرد گاڑی سے اتر کے نماز پڑھ لے گا. بہر علی کی نماز کی پابندی مرد ہو یا عورت ہو، یہ کرنی ہوگی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
عرض یہ ہے کہ میں بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں اور وضو نہیں کر سکتا، چل کے نہیں جا سکتا، لہٰذا اگر میں نماز کے لیے تیمم کر لوں تو کیسا ہے؟ چلیے مہربانی مجھے بتائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے. مسئلہ کیا حضور؟
اب ان کا مسئلہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ اٹھ نہیں سکتے، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو وضو کرانے والا موجود ہے، جیسے ان کی اہلیہ ہیں یا ان کا کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، تو اگر وہ وضو کرا سکتا ہے تو وضو ہی کرنا ہوگا، وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی. یا یہ ہے کہ وضو کرانے والا کوئی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتے، کہ ان کو اٹھنے میں حرکت کرنے سے ضرر لاحق ہوگا، تکلیف ہوگی، تو پھر ان کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے، اور اس صورت میں بعد میں اللہ تعالی نے شفا عطا فرمائے، بعد صحت ان پر اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے،
نماز لوٹانی نہیں،
نماز لوٹانا نہیں ہوگی. جو نماز اس طرح تیمم کر کے پڑھیں گے تو وہ نمازیں ادا بھی ہو جائیں گی، لیکن اس میں ضروری اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وضو کرنے کی ہمت ہے وضو کر کے ہی اپنے بیڈ پر آ جائے کریں، اور اگر کوئی موجود ہے اور وہ وضو کروا سکتا ہے تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ختم ہونے والا ہے تو پھر یہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہم سے میسج کے ذریعے پوچھا گیا.
یہ سائل محترم اس حوالے سے سمجھتے ہی ہوں گے کہ فلمیں ڈرامے جو کچھ ہیں اس میں غیر شرعی معاملات بالکل واضح ہیں. مدنی چینل جیسا تو وہاں معاملہ ہے نہیں کہ جس میں 100% شرعی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو فلموں میں میوزک ہوگا، غیر محرم عورت ہوگی، بے پردہ عورت ہوگی، گانے بازے ہیں، مختلف قسم کے مخرب اخلاق پروگرامز ہیں، تو شرعی حوالے سے ان کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، کال چلائیے گئے.
میرا دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں سوال یہ ہے، بعض اوقات ہمارے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اینک، کنگھی یا موبائل فون یا دیگر چیزیں، کار، موٹر سائیکل وغیرہ. ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے دل میں کہ میں نئی چیز لوں، حالانکہ پرانی سے گزارا ہو رہا ہے، تو وہ نئی چیز لے لیتا ہے، دل کی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، مثال کے طور پر موبائل لے لیا نیا. کیا یہ فضول خرچی میں آئے گا یا پھر ٹھیک ہے؟
یہ موبائل ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اپڈیٹ کرتا ہے آدمی کبھی کبھار.
بعض چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز استعمال کر رہا ہے، کرتے کرتے اس چیز میں استعمال میں یوز کرتے کرتے اس کے فنکشن میں اس چیز میں کچھ خرابی آ رہی ہوتی ہے، اور بعد والی جو چیز ہے وہ لیٹسٹ ہے، آسان ہے، اور اس میں فوائد زیادہ ہیں.
اس کو مزید رکھے گا تو پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی مارکیٹ گر جائے گی، ریٹ گر جائے گا، بعد میں کچھ بھی نہیں ملے گا.
تو اس لیے اس کو یعنی بیچنے کی کوئی خاص وجہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگلی چیز جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کمفرٹیبل ہے، اور اس میں بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہیں. تو اب اگر کوئی اپنی 50 بیچتا ہے اس لیے کہ میں کوئی اچھی 70 لے لوں گا، تو 50 میں افراد کتنے آتے ہیں، 50 وہ اسکوٹر ہے تو اس میں افراد کم آتے ہیں.
ہر شہر میں 50 ہوتی نہیں ہے، باب المدینہ میں تو دکھائی دیتی ہے. تو ایک موٹر سائیکل،
موٹر سائیکل جو بھی ہے تو 70 موٹر سائیکل ہے، تو کوئی بھی موٹر سائیکل وہ چلتے چلتے اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وہ تھک جاتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ مزید آگے ہم چند سال اس کو گزاریں، اس میں خود آدمی چلا چلا کے بھی کاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر چیز بدلنے کی حاجت اور ضرورت پڑ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایک چیز بالکل صحیح ہے، بلا وجہ اس کو خریدتا ہے، دو دن استعمال کیا کوئی اس میں ایسی خرابی نہیں آئی، اس کو بیچ دیتا ہے، اب اس میں 5,000 کا سیدھا سیدھا نقصان ہو گیا. پھر کوئی دوسری چیز 40,000 روپے کا موبائل لیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا یا جو بھی معاملہ ہے، پھر اس کو 35,000 میں بیچ کے پھر 45 والا موبائل لے لیا.
تو لوگ ہیں وہ سر،
ایسی ایک تعداد ہے جو بس وہ پیسے ان کے ہاں
اور کما رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ معاملہ زیادہ.
یہ جو پیسے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں کسی حد تک پیسوں کا مطلب فضول میں یہ پیسے جا رہے ہیں. تو ایک ہی دفعہ آدمی پہلے تجربہ کر لے، کسی سے پوچھ لے کہ جو موبائل لینا چاہتا ہے
وہ سب پتا ہوتا ہے. یہ جو نا روزانہ ہر ہفتے موبائل چینج کرنے والے، ان کو تو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے، لیکن بس وہ ایک عادت ہوتی ہے، ایک چیز رکھنا ان کے لیے وہ شاید گوارا نہیں ہے یا بس وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے میں بھی جانتا ہوں ایسے افراد کو بس موبائل چینج ہی کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک عمل
کسی حد تک اس سے بچنا چاہیے. اب اس کو یعنی کوئی بھی سلیم التوبہ آدمی وہ پسند نہیں کرے گا کہ پیسوں کا بالکل یہ ضیاع ہے. پیسے اگر تو وہ خریدو فروخت،
ایک شخص وہ ہے جس کو کھانے کے لیے نہیں مل رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ
اس طرح یہ 5-5-10,000 کا لاس کر کے بالکل کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی اس طرح نقصان ہونے میں، اور ایک غریب آدمی کی 12,000 ہی تنخواہ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ 10,000 کا لاس اس کے لیے تو صدمے کا باعث بن جائے گا، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. تو بہرحال اگر مال کی فراوانی بھی ہو تب بھی فضول خرچی سے محفوظ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے.
اچھا ایک سوال ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ہوتا ہوگا کہ اگر آپ کو میڈیکل اسٹور کھولنا ہے یا کوئی لیبارٹری کھولنی ہے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، اس کے لیے لائسنس ایشو ہوتا ہے. تو وہ ڈگری بیس پر ہوگا، آپ کو ڈگری ملے گی تو آپ کو لائسنس ملے گا. اب میں نے وہ لائسنس لے لیا، میرے پاس ڈگری تھی لیکن میں کام نہیں کرنا چاہتا یا میں کوئی اور جاب کر رہا ہوں، تو یہ بکتے ہیں آگے لائسنس، کسی اور نے ڈسپینسری کھولنی ہے، میڈیکل اسٹور کھولنا ہے تو اس کو دے دیں گے، یا پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو وہ اس کے ملازم شو ہوں گے، حقیقت میں کاروبار وہی کر رہے ہیں، اور جب وہ دیکھنے آئیں گے تو وہ لائسنس اس کا دکھائیں گے جو کہ حقیقت میں کام کر ہی نہیں رہا، تو وہ دکھا کر بھی ہم تو یہ ملازم ہیں، اصل ہمارے یہ مالک ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ اس طرح کرنا جائز ہے؟ گورنمنٹ نے تو اس لیے جاری نہیں کیا تھا، گورنمنٹ نے تو ان کو جاری کیا تھا کہ ان کی نگرانی میں کام ہوگا، یہ خود ہوں گے یا نگرانی میں کام ہوگا.
جن اداروں جن معاملات میں لائسنس دیے جاتے ہیں اور لائسنس ہولڈر ہی وہ کام کر سکتا ہے، قانونی اعتبار سے اگر اس کی کوئی یعنی باقاعدہ پوچھ گچھ اور یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس معاملے میں جو یوں لائسنس بیچ دیتے ہیں یا اپنے لائسنس پہ کسی کو میڈیکل اسٹور کھولنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے، بس لگی بندی ایک رقم ہر مہینے آ رہی ہے، بس جب کبھی کوئی انویسٹیگیشن کے لیے آئے تو مجھے کال کر دینا، میں آ کے دکان پہ کھڑا ہو جاؤں گا، تو اس طرح یہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے. تو لائسنس آپ کو جو ملا ہے، جو آپ نے محنت کی ہے اور محنت کر کے آپ پر جو ایک اعتماد ہوا ہے،
پورا اس کے
تو اب اس کا تقاضا یہ کہ آپ وہ کام کریں، خود کاروبار کریں اور خود اس کو دیکھیں، اونچ نیچ دیکھیں، یہ نہیں کہ بالکل لائسنس کسی کو تھما کر اور دوسرے آدمی کو چھوڑ دیں، جس نے کوئی آپ وہ ڈگری بھی حاصل نہیں کی، وہ علوم وہ مہارت اس کو واقعتا نہیں ہے، بس وہ بیچنا اور خریدنا جانتا ہو، تو اس طرح کا معاملہ اس سے بچنا چاہیے کہ یہ قانونی اعتبار سے اس کی سختی سخت ممانعت ہے، اور ایسے طور پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر کہیں پکڑے جاتے ہیں تو رشوت دے کے حساب کتاب برابر کرنا پڑتا ہے کہ اب آپ چلے جائیں، آپ کو اتنے روپے مل گئے رشوت.
لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ جس کو دیا وہ کاروبار کرنا تو جانتا ہو لیکن یہ معاملات صحیح نہ جانتا ہو، تو وہ نقصان کا بھی باعث بن جائے لوگوں کے لیے.
جب کسی کو لائسنس دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ایک اعتماد ہے، اور اس نے وہ ڈگری حاصل کی ہے، اس نے پڑھا ہے اور امتحانات دے کر وہ بالکل ایک ماہر اگر بنتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا کسی اور کو اپنا لائسنس یوں بیچ دینا ایسے آدمی کو جو اس کا اہل نہیں ہے، تو اس کی تو شرن اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. تو اگر وہ جو مسئلہ دلہن والا آپ نے بیان فرمایا تھا، اس کے پاؤں دھونے والا، تو اس کا حوالہ مانگا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کتاب یاد ہو ذہن میں ہو کہ آپ نے کہاں سے دیکھا ہے.
امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 2 صفحہ 595،
جلد دوسری جلد سیکنڈ والیوم،
اور 595 صفحہ نمبر، یہ رضا فاؤنڈیشن کا جو تخلیق شدہ جو فتاوی رضویہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں، اس سے برکت ہوتی ہے. تو یہ فتاوی رضویہ سے یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے،
مشہور ہے یہ واقعہ تو جو آپ نے فرمایا تھا،
اور سنت نکاح جو رسالہ ہے
اس میں بھی موجود ہے،
اس میں بھی انشاءاللہ ممکن ہے اس میں موجود ہے.
میرے لیے سنت کا جو رسالہ ہے، سنت
یہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے ہے،
مذاکرے کی اس میں ہو.
جی سنت نکاح
جو فرینس مانگا، چونکہ ایک تیز تھی تو اس لیے میں نے عرض کر دیا. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کرائے کی چیز یعنی مکان آگے کرائے پر دے سکتے ہیں کیا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں.
رینٹ پر کچھ لیا اور آگے رینٹ پر دینا،
اس کے اندر فقہ کرام نے قاعدہ کلیہ جو شرعی اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے، اور جیسے 10,000 روپے کرائے پر کسی نے کوئی مکان لیا ہے، تو وہ 10,000 روپے میں ہی آگے، یا 9,000 روپے یعنی 10 سے کم میں اگر آگے کسی کو رینٹ پر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 10,000 روپے منتھلی اس نے کرائے پہ ایک جگہ لی ہے اور اس کو آگے 11,000, 12,000, 15,000 میں کرائے پر دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس کے جائز ہونے کی ایک صورت یہ مزید بیان فرمائی ہے کہ اس جگہ میں کوئی تعمیری کوئی ایسا کام کر دے، ڈیکوریشن کر دے، جیسے مکان جب کرائے پر لیا تھا تو اس کے در و دیوار پہ کوئی خاص کلر نہیں تھا،
نیا کلر کروا دیا،
نیا کلر کر دیا، فرش
کروا دی،
مرمت
وائرنگ کروا دی،
اس طرح کوئی ایسا کام کر دیا جس سے وہ گھر کے اندر ایک نئی چیز آ گئی، نیا لک آ گیا اور ایک اضافی چیز پائی جا رہی ہے، تو
ریکنگ کروا دی اس میں کوئی،
ہاں تو اس طرح
بنا دیے،
تو اس طرح باکس وغیرہ بنوا دیے یا آگے شوکیس لگا دیا، اب یہ شوکیس اور یہ ریکنگ وغیرہ کے ساتھ یہ اس نے کرایہ 10,000 روپے پہلے لیا تھا، اب ان چیزوں کو لگانے کے بعد یہ 12,000-15,000 روپے کرایہ مقرر کر کے کسی اگلے کسٹمر کو دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا لیا اسی کنڈیشن میں آگے اگر کسی کو کرائے پر دیتا ہے، اب یہ ہے کہ سیم کرائے پر تو دے سکتا ہے، زیادہ کرائے پر دے گا تو یہ جائز نہیں.
اچھا، جس صورت میں دینا جائز ہے کہ جب اس میں آپ نے کوئی اضافہ کر دیا ہے اور اب آپ دیتے ہیں زیادہ کرائے پر، تو مالک کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی آپ نے تو مجھے دیا تھا لیکن میں اب اس کو آگے دے رہا ہوں، یا بس ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مالک نے منع کر دیا ہے کہ میں نے آپ کو یہ گھر دیا،
آپ ہی پر اعتماد ہوتا ہے،
آپ ہی اس میں رہیں گے، یا یہ دکان میں نے آپ کو دی ہے تو صرف یہ دکان آپ ہی یوز کریں گے، آگے کسی کو آپ نے دینی نہیں ہے، تو اب مالک کی اجازت کے بغیر اس کو آگے کہیں اور کسی کو رینٹ پر نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے جی. کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کون کون سی نماز آخری وقت میں پڑھی جا رہی ہے، اور اگلی نماز کا وقت اگر داخل ہو جائے تو وہ نماز ہو جائے گی، اور کون کون سی نمازوں کو اپنے ہی وقت میں سلام پھیر کر مکمل کرنا ہوگا؟
جی، بڑا اچھا سوال ہے اور اس کی معلومات بھی ہم سب کو ہونی چاہیے.
کون سی نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کے وقت کے اندر اندر ادا کرنا ضروری ہے؟ تو پانچ نمازیں جو فرض ہیں، ان فرض نمازوں میں جو فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں سلام پھرنے کا جو عمل ہے یہ وقت کے اندر اندر ہونا ضروری ہے.
وقت ختم ہو گیا اور نماز،
اگر وقت ختم ہو گیا ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں اور ابھی سلام نہیں پھیرا، درود شریف پڑھ رہے تھے سلام نہیں پھیرا اور وقت ختم ہو چکا ہے، تو یہ فجر کی نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، یہ نماز نہیں ہوگی.
نماز بھی نہیں ہوئی،
یہ نماز نہیں،
نفل وغیرہ بھی نکلائیں گے،
یہ نفل بھی نکلائیں گے، یہ نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. البتہ جو بقیہ نمازیں، ظہر کی نماز شروع کی آخری 3 منٹ تھے اور اگلی 2 رکعتیں عصر میں ختم ہو گئی، عصر شروع کی تو آخری رکعتیں مغرب میں ختم ہوئی، مغرب شروع کی عشاء میں، عشاء شروع کی اور اس کا وقت ختم ہو گیا، اور فجر میں جا کر اس کو.
کیوں ہے یہ فجر؟ تھوڑا سا اگر یہ ڈفرینس بھی سمجھ آ جائے لوگوں کو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے، فجر کی جو پنج وقتہ جتنی بھی نماز ہیں، یہ ساری نمازیں ان کے اوقات چونکہ کامل وقت ہیں،
ٹھیک ہے،
اور فجر کی نماز بالخصوص، فجر کی نماز کا کوئی لمحہ مکروہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، پورا
وقت کامل ہے. اب جب فجر کی نماز اگر ایک آدمی پہ فرض ہوئی تو کامل انداز میں ہی اس کو ادا کرنا ہے. اب فجر کی نماز جب ختم ہو جائے گی، سورج طلوع ہوگا، تو اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، فوراً مکروہ وقت شروع ہوگا، اور یہ مکروہ وقت ناقص وقت ہے. تو آپ کے اوپر نماز لازم ہوئی تھی کامل،
ٹھیک ٹھیک،
اور آپ اس کی ادائیگی اب ناقص انداز میں کریں گے تو اس کی ادائیگی ویلڈ نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، تو وہ دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. ظہر کی نماز کا وقت کامل ہے، اگر ظہر کی نماز شروع کی آخری وقتوں میں اور اختتام اثر کے وقت میں ہوا تو دونوں ہی کامل وقت ہیں. تو اس حوالے سے یہ ظہر کی نماز اثر کے وقت میں بھی اگر کسی نے آخری رکعتیں ادا کر لی تو ظہر ہو جائے گی، اثر ہو جائے گی، مغرب ہو جائے گی، عشاء ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
میرا دارالرسالۃ سنا سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں، ان کا تقریباً 9 کلومیٹر سفر ہے، ہم وہاں پر 1-2 دن وہاں پر رہتے ہیں، تو ہمیں اس پر نماز کس طرح پڑھنی ہوگی، پوری پڑھنی ہوگی یا قصر پڑھنی ہوگی؟
100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کی خالہ کا گھر ہے، تو اگر ان کے شہر کی آبادی ختم ہو اور ان کے خالہ کے شہر کی آبادی شروع ہونے کے درمیان میں اگر 100 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو یہ 2-3 دن 15 دن کے اندر اندر جتنے بھی دن وہاں رہنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ مسافر ہوں گے، اور یہ نماز پنجگانہ میں جو ظہر، عصر اور عشاء ہے، اس کے اندر قصر کریں گے، یعنی فرض نماز 2 رکعتیں ادا کریں گے. اگر یہ وہاں کے امام صاحب کے پیچھے جو مقیم ہیں، اگر یہ وہاں ظہر یا عصر اور عشاء پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھیں گے، اور اگر کسی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی وہ تو یہ ظہر اور عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کو پڑھیں گے 2-2، بقیہ جو سنتیں ہیں وہ پوری 4 پڑھی جائیں گی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا کال تو ہم وہ لے لیتے ہیں. جی،
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اپنے بڑے بھائی کو زکات دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا،
آمین.
اگر بڑے بھائی سید نہ ہوں اور وہ مستحق زکات ہوں تو ان کو زکات دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھائی بہن،
یہ جو بھائی بہنوں کا جو رشتہ ہے، یا چچا بھتیجے کا، ماموں بھانجے کا، اس طرح کا جو رشتہ ہے، خالہ بھانجے، اس رشتے میں بھی اگر کوئی مستحق زکات بنتا ہے تو زکات دے سکتے ہیں. ہاں، اپنے والد کو نہیں دیں گے، اپنے دادا کو نہیں دیں گے، نانا نانی کو نہیں دیں گے، اپنی والدہ کو نہیں دیں گے، اسی طرح جو بڑے ہیں یہ اپنے بیٹے بیٹی پوتے پوتی نواسے نواسی کو نہیں دیں گے۔ اس کو فقہ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو، یعنی اپنے آبا و اجداد
آپ پیدا ہوئے اور جو آپ کی نسل میں جی جن کی نسل میں آپ ہیں یا جو آپ کی نسل میں ہوں گے ان کو نہیں دینا،
ان کو زکاۃ۔
باقی دائیں بھائی جو ہیں آپ کے بہن بھائی چچا وغیرہ ان سب کو، اور اصل بھی یہ کہ ان کو دیا جائے دیگر کی بنسبت،
صلہ رحم اس میں پائی جاتی ہے۔
لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور سب جگہ آگے پیچھے دے رہے ہوتے ہیں۔
اصل میں دوسرا زیادہ گاتا ہے یہ
غربت میں،
یہ اتنا نہیں گاتے، اتنے آپ کی وہ نہیں کرتے، تو بس اوقات اپنوں سے تھوڑی سی وہ ٹھن جاتی ہے، کسی بھی بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے۔ بہن بالکل مشقت میں پڑ رہی ہے، اس کے گھر تنگی ہے، ہر طرح سے وہ بیچاری آزمائش میں ہے، اس کو زکات نہیں۔
ٹھیک ہے،
زکات کہیں اور دے گا، اپنے سسرال میں جا کے کہیں کسی کو دے گا تاکہ سسرال میں اس کا نام ہو، یہاں تو نام ہے ہی، تو اپنوں کو دیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس میں ثواب کے کئی پہلو جمع ہو،
زکات کہہ کر دینے میں لگتا ہے کہ وہ اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، تو ویسے بھی رقم دی جا سکتی ہے، زکات کا لفظ نہ بھی لیا جائے۔
اپنے ان خاص کر جو قریبی ہیں افراد، تو ان کو اگر زکات کہہ کے دیں گے تو وہ تھوڑی سی لینے والا لے تو لے گا حاجت مند ہے، لیکن وہ اس کو بھی مزہ نہیں آئے گا کہ اس نے جو میری مدد
بھائی مجھے زکاتیں دے رہا ہے،
یعنی اب یہ بہن یا بھائی یا اب میری یہ نوبت آ گئی اور اس کے دل میں میری اتنی گنجائش تھی کہ صرف زکات ہی دینے کو ملی، ویسے میں مدد کرنا۔ تو بہرحال صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ زکات کے علاوہ بھی اپنے دیگر مال سے اپنے رشتہ داروں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، بالخصوص اپنے جو بہن بھائی ہیں ان میں جو کمزور پوزیشن میں ہیں، تو ان کی مدد کریں۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملے۔